الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت ہے جو تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئیں، وہ آزمائشیں اور وہ امتحانات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے. مستہم البأساء والضراء، وہ امتحانات ان کے اوپر ایسی سختیاں آئیں اور ایسے ان کے لیے ان کے اوپر نقصانات اور مصیبتیں ان کے اوپر آئیں. اور وزلزلوا، یہ الفاظ ہے، اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا جھنجھوڑا گیا. حکیم الامت نے اس کا ترجمہ کیا جنبش ہوئی ان کو، اور اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ان کو جھنجھوڑا گیا، ایسا ہلایا گیا جیسا زلزلے میں ہوتا ہے. وہی لفظ یہاں استعمال فرمائے، وزلزلوا، جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے، ایسی آزمائشیں آئیں. یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، رسول نے بھی کہا اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی، ان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ اضطرار کے عالم میں، بے قراری کی وجہ سے. کیا نکلے؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب اندازہ یہ لگائیے، رسول اور ان پر ایمان لانے والے سب یہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، وہ مصیبتیں کیسی ہوں گی، وہ آزمائشیں کیسی ہوں گی. تو اللہ فرماتے ہیں ابھی تک تم پر تو یہ نہیں آیا، تو تم سمجھتے ہو ان کے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ام حسب تم ان تدخلوا، یہ بہت عجیب و غریب آیت ہے. تم نے یہ سمجھا ہوا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تم پہ پہلوں تم سے پہلوں پر جو مصیبتیں آئیں اب تک تو وہ نہیں آئیں تم پر، اور وہ مصیبتیں ایسی تھیں کہ ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کے اوپر نقصانات آئے، آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے اور ایمان والے بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، ارے خوب سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ اور یہ جو رسول کا فرمانا، دعا کرنا، اور ایمان والوں کا دعا کرنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ بطور شکایت کے نہیں تھا، بلکہ اضطرار کے طور پر تھا، بے قراری کی وجہ سے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتا، کیا ان کو ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب گل سڑ جائے جسم تو کیسے زندہ کرتے ہیں دوبارہ؟ ایمان تھا، ولكن ليطمئن قلبي، اے اللہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، بے قراری ہے، اطمینان چاہتا ہوں. یہ بات نہیں تھی کہ ایمان نہیں تھا، ایمان مکمل تھا، ایسے یہاں پر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بے قراری تھی کہ اللہ کرے جلد آ جائے، آنی تو ہے، اللہ کرے جلد آ جائے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حشر سے پہلے نہیں کرتے، حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، دلے بیتاب کی ضد ہے، ابھی ہوتی یہیں ہوتی. وہ تو یہ دیدار تو اللہ تعالیٰ کا آخرت میں ہوگا، لیکن جو عاشقوں کا دل ہوتا ہے وہ بیتاب ہوتا ہے، کاش یہیں ہو جاتی، ابھی ہو جاتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان نہیں ہے اس دیدار پر، ایمان ہے، لیکن ایک استقرار، ایک بے قراری ہوتی ہے، کاش ابھی ہو جائے. یہ وہی کیفیت ہے. متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کرے ابھی آ جائے، آنی تو ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ابھی آ جائے. معلوم ہوا کہ مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں، بلائیں، ان کے بغیر کوئی شخص اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. جو اس دنیا میں آیا ہے، وہ حال ہی نے کہا تھا، بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم سہنا پڑے گا. تو یہ تو ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت ایسی جگہ بنائی ہے جہاں کوئی غم نہیں. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد. وہاں کوئی آزار، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. نہیں دیکھو یہ کس کے ساتھ ہے بچہ، یہ مناسب نہیں. یہ اس طرح بچے آ جاتے ہیں، پھر وہ لیٹ جاتے ہیں، نجاست بھی کر دیتے ہیں، پیشاب بھی کر دیتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ کام یہ کریں گے، اگر لے کر آئیں تو اپنے ساتھ رکھیں. دوسرا، دو بچوں کو کبھی ایک ساتھ نہ بیٹھنے دیں، یہ بھی ایک بہت خرابی ہے. دو بچے جہاں بیٹھے ہوں پیار محبت سے ان کو الگ کر لیں. بیٹا آپ یہاں سے جائیے، پیچھے بیٹھ جائیے، شاباش، دونوں آپ جائیے، اٹھیے، پیچھے بیٹھ جائیے. یہ مناسب نہیں ہے اس طرح. اب یہ سامنے لیٹ گئے ہمارے، تو اس سے تو توجہ دھیان بڑھ جاتا ہے. مجلس کے آداب سے افسوس ہم واقف نہیں ہیں کہ مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں، دینی مجالس کے کیا آداب ہوتے ہیں. اس سے بھی بہت واقفیت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا نقصان نہ کر کے جائیں. یہاں آتے ہیں نقصان کر کے جاتے ہیں، فائدہ حاصل کرنے آتے ہیں، نقصان کر کے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ اس کے بغیر، گویا اس آیت کا خلاصہ یہی ہے، تکالیف، بیماریاں، آزمائشوں کے بغیر کوئی شخص اس دنیا میں رہ نہیں سکتا. یہ سہنی پڑیں گی، ان کا سامنا کرنا پڑے گا. البتہ یہ تکالیف اور بیماریاں اور آزمائشیں دو قسم کی ہیں، اور ان کے واقع ہونے کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر جب یہ آتی ہیں تو لوگ تین قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بیماری رحمت ہے، آزمائش رحمت ہے، امتحان رحمت ہے، ایک یہ کہ عذاب ہے. بد اعمالیوں کی وجہ سے بعض اوقات مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں. اور انجام کے اعتبار سے یہ بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب آنا یا بیماریاں آنا یا آزمائشیں آنا، یہ بھی رحمت ہے. ایک آیت کی بنیاد پر میں یہ عرض کر رہا ہوں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. یہ لام تاکید بانو نے تاکید ثقیلہ ہے، عربی قواعد کی روح سے لام تاکید بانو نے تاکید ثقیلہ کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ضرور بالضرور سے، تو ضرور بالضرور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. لعلہم یرجعون، تاکہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، شاید وہ اللہ تعالی سے تعلق قائم کر لیں. یہ لعلہم یرجعون کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب میں مبتلا کیا جانا، بیماری میں مبتلا کیا جانا، آزمائش میں مبتلا کیا جانا بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، بڑے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. چھوٹی تکلیف یہاں بھیجتی دنیا ہی کے اندر، تاکہ شاید اپنی اصلاح کر لیں گے، وہ میں جو غلط زندگی گزار رہا ہوں شاید یہ اس وجہ سے، اور مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے تلاوت کرنی چاہیے، اور میرے گھر میں جو گناہ ہو رہے ہیں جن گناہوں میں میں مبتلا ہوں یا گھر میں جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے، یہ فکر پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے یہاں چھوٹا عذاب بھیج دیتے ہیں. کوئی چھوٹی مصیبت ہے، بیماری ہے، اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے. اور اس کی حصی مثال ہمارے بزرگوں نے یہ دی ہے کہ ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، وہ بچہ روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، امی امی، اور ماں باز نہیں آتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، خوب پانی اس کے اوپر بہاتی ہے، اچھے طریقے سے اس کو رگڑتی ہے، وہ روتا رہتا ہے، کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ اگر اسی طرح گندگی میں چھوڑ دیا جائے تو بیماری میں مبتلا ہوگا، کوئی بڑی بیماری لگ جائے گی، اس کی صحت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. بڑے ہو کے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں جو رو رہا ہوتا تھا اور میری ماں نہلا رہی ہوتی تھی، اگر وہ ایسا نہ کرتی اور میرے رونے کا لحاظ کر کے مجھے چھوڑ دیتی تو میں گندا ہی رہتا، بیمار ہو جاتا. تو وہ بڑی مصیبت یا بڑی بیماری سے بچانے کے لیے اس کو چھوٹی مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، بچے کو نہلایا جاتا ہے، اس کو روتا ہے تو اس کے رونے کا لحاظ نہیں کیا جاتا. یہی ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، چھوٹا عذاب ہم دیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں اللہ تعالی کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ جو شخص رجوع کر لے اللہ تعالی کی طرف، اللہ تعالی سے تعلق قائم کر لے بیماریوں اور بلاؤں مصیبتوں کے نتیجے میں، تو یہ بیماری دراصل اس کے لیے رحمت ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے، بیماری کی وجہ سے جن لوگوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. جن لوگوں سے کچھ جن لوگوں کے حق میں کچھ زیادتی کی تھی، وہ بھی ان سے بھی معافی تلافی کر دی جاتی ہے. جن لوگوں کا کچھ حق باقی تھا، ان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے. یہ تو گویا یہ بیماری رحمت ثابت ہوئی. دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان بیماریوں اور بلاؤں اور مصیبتوں کے نتیجے میں الٹا چلنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، العیاذ باللہ، ہم ملے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ مصیبت بھیجنے کے لیے، ہر مصیبت بیماری اور آزمائش کے لیے میں ہی باقی بچاؤں. یہ شکایت کے الفاظ ان کی زبان پر آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بیماری ان کے حق میں عذاب ہے اور مصیبت ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے. یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جو بیماری یا مصیبت سے پہلے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد نماز بھی چھوڑ دی، تلاوت کرتے تھے تلاوت چھوڑ دی، تسبیحات وغیرہ چھوڑ دی، کہ ہم ہی ملے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں. بالآخر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ یہ ان کی یہ نوعیت، یہ نوبت پہنچی کہ خودکشی تک کر لی، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑ دیا اور خودکشی کر لی. ظاہر ہے اگر یہ کیفیت ہو تو یہ عذاب کی ایک صورت ہے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، جس پر آدمی جری ہو جائے اور اس کو کوئی ندامت نہ ہو اس گناہ پر، تو بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے. گناہ کر رہا ہو، کوئی ظاہری یا باطنی گناہ، اور اس کو کوئی ندامت نہ ہو کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اس پر یہ مصیبت آ جاتی ہے کہ پھر اس سے یہ سلب کر لیا جاتا ہے. مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع، بیماری یا آزمائش کے وقت اللہ سے رجوع کی کیفیت سلب کر لی جاتی ہے، اور یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور الٹی شکایت ہو جاتی ہے. یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نیک لوگوں پر، اہل اللہ پر بھی بیماریاں آتی ہیں، بلکہ زیادہ آتی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایک روایت میں، کنز الامال کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، بلاؤں میں انبیاء علیہ السلام کو رکھا جاتا ہے. بلا بتائیے تو صحیح، انبیاء علیہ السلام سے پڑھ کر کون آگے ہوگا ان کے تقویٰ میں، اور ان کا ورع، ان کا تقویٰ، ان کا خوف خدا، اس سے بڑھ کر مخلوق میں ان سے کون آگے ہو؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو بیماریوں میں رکھا جاتا ہے، مصیبتوں میں رکھا جاتا ہے. بلا کے اندر تمام چیزیں داخل ہو گئیں. یہ بلا کا جو لفظ ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، بیماری بھی آ گئی، مصیبت بھی آ گئی، امتحانات بھی آ گئے، آزمائشیں بھی آ گئیں. یہ بلا کا لفظ بڑا وسیع لفظ ہے. تو اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اس کے بعد جو انبیاء سے جتنا قریب ہوگا اتنے ہی آزمائشوں میں اس کو مبتلا رکھا جائے. یہ وہ بات ہے کہ حضرت، ہم نے اپنے حضرت سے کئی دفعہ سنا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد زمانہ کو اس پر اشکال رہا، 10 سال تک اشکال رہا کہ ایسا کیوں ہے؟ انبیاء علیہ السلام تو نیکیوں میں سب سے آگے، اللہ کی اطاعت میں سب سے آگے، پھر ان کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور فرمایا، میں نے اپنے اشکال کا اظہار بھی کسی پر نہیں کیا، اگر میں کسی پر کرتا تو وہ پریشان ہو جاتا، وہ بھی پریشان ہوتا. 10 سال تک یہ اشکال رہا. اور پھر فرمایا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ مثنوی کی جو انہوں نے وہ لکھی ہے، شرح لکھی ہے کلید مثنوی کے نام سے، یہ پہلے 24 جلدوں میں تھی، اب اس کو ادارہ تالیفات والوں نے 11 جلدوں میں اس کو شائع کیا. یہ بڑی عجیب و غریب شرح ہے، اس میں خود مولانا روم کے علوم بھی ہیں. پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، ان کے علوم بھی ہیں، خود حضرت تھانوی کے علوم بھی ہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب شرح ہے کلید مثنوی کی. جب حضرت یہ لکھ رہے تھے تو راتوں کو جاگتے تھے، جب یہ ختم ہونے والی تھی تو حضرت راتوں کو جاگ جاگ کر کام کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مکمل تو ہو گئی، لیکن حضرت ایک ہفتے تک بیمار بھی رہے. بعد اس کی تکمیل کے بعد ایک ہفتے بیمار رہے، کیونکہ آرام نہیں ہو سکا تھا رات. اور آج اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اس سے استفادہ کرنے والے کم لوگ ہیں. تو مثنوی جب حضرت اس کی شرح لکھ رہے تھے تو ایک شعر سے یہ مسئلہ حل ہوا. ایک شعر ایسا آیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے یہ مسئلہ حل ہوا. 10 سال پرانا اشکال کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مصیبتوں میں کیوں رکھا جاتا ہے، بلاؤں میں کیوں رکھا جاتا ہے، آزمائشوں میں کیوں رکھا جاتا ہے، اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں کو جو ان سے جتنا قریب ہو اس کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو مولانا روم کے ایک شعر سے مسئلہ حل ہو گیا. اسی سے اندازہ لگائیے کہ مثنوی میں کیسے علوم ہے. لیک شیرینی اور لذات مقر، ہست بر اندازہ رنج سفر. یہ وہ شعر ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے، لیک شیرینی اور لذات مقر، یعنی منزل کی شیرینی مٹھاس اور اس کی لذت. جب آدمی مسافر منزل پر پہنچتا ہے تو اس کی لذت منزل کی اور اس کی مٹھاس. مولانا روم فرماتے ہیں ہست بر اندازہ رنج سفر، یہ مٹھاس اور یہ لذت جو منزل پر پہنچنے پر ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنی سفر میں مشقتیں اٹھائیں. جتنی سفر میں مشقت اٹھائی ہے اتنی زیادہ منزل پر پہنچ کر راحت، سکون، اطمینان اور شیرینی یعنی مٹھاس، جو مولانا روم نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ ملے گی. اب پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے رکھا جاتا ہے مصیبتوں میں کہ جنت میں پہنچ کر سب سے زیادہ لذتیں، راحتیں، اطمینان انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوگا. اس کے بعد جو ان سے زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ جنت پہنچ کر، جنت میں داخل ہونے کے بعد لذت ہے، اس کی شیرینی ہے، اس کی راحت ہے، سکون ہے، خوشیاں ہیں، وہ اتنی زیادہ حاصل ہوں. وہ یہی ہے، یہاں جس نے مصیبتیں اللہ کے لیے اٹھائی ہیں وہاں جا کر اس کو اتنی راحت ملے گی. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا مرض الوفات میں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عمل حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ آپ کے سرانے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور بخار کی شدت تھی، آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے تھے، بھگوتے تھے، پانی اس میں پانی تھا، اور اپنی پیشانی مبارک پر پھیر لیتے تھے. آج بھی ہمارے ڈاکٹرز لوگ یہی کہتے ہیں اس کی شدت ہو تو پٹیاں رکھی جائیں پانی میں بھگو کے. یہ تو 1450 سال پہلے حضور نے فرمایا یہ عمل. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں ہاتھ اپنا دست مبارک بھگوتے تھے اور پھیر لے. یہ کیفیت دیکھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، واہ کربا اباہو، ہائے میرے باپ کا غم، ہائے میرے باپ کی تکلیف. یہ الفاظ، واہ کربا اباہو، جب یہ الفاظ سنے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ استرار اور بے قراری کے الفاظ تھے. حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا کرب لی ابی کا بعد الیوم، ارے فاطمہ بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ دنیا کا ایک مرحلہ ہے، میں گزر جاؤں گا، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے. لا کرب لی ابی کا بعد الیوم، آج کے دن کے بعد سے تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی وہ آخرت پر نظر تھی. فرمایا آج کے دن کے بعد سے، اب اس کے بعد سے تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہی ہے، یہاں جو تکلیفیں اٹھا لے پھر وہاں اس کے لیے راحتیں. اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتے اس لیے ہیں. تو یہ اہل اللہ پر، یہ تیسرا طبقہ ہے. ایک وہ طبقہ ہے جس پر گناہ کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اور وہ سبق سیکھ لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ نافرمانیوں کے نتیجے میں مصیبتیں آئیں تو ان کی نافرمانیاں اور بڑھ جائیں، ہم ہی ملے تھے. یا یہ ایک طبقہ وہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ پہلے اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کسی درجے میں تھی، اور بیماری اور مصیبتوں کے بعد وہ اور انہوں نے چھوڑ دیا اس کی اطاعت کو، نماز چھوڑ دی، تسبیحات چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ دی، اور شکوا ان کی زبان پر آ گیا. یہ دوسرا طبقہ ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس پر مصیبتیں آتی ہیں، اطاعت کے باوجود مصیبتیں آتی ہیں، وہ ان کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں. جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس حدیث میں اشارہ اسی طرف ہے انبیاء علیہ السلام پر جو مصیبتیں آزمائشیں اطاعت کے باوجود آتی ہیں وہ ان کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں. یہ تین طبقات ہیں جو آزمائش مصیبت بیماری امتحان کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اب ہم اپنا امتحان لیں, اگر بیماری کے آنے کے بعد اللہ سے تعلق, پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, اب نماز کا اہتمام شروع کر دیا, تلاوت شروع کر دی, تسبیحات شروع کر دی, یا پہلے جتنا تعلق تھا اس سے زیادہ ہو گیا, پہلے تہجد میں نہیں اٹھتے تھے, اب بیماری آ گئی تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں, بس آپ بے فکر رہیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ بیماری یہ مصیبت آپ کے حق میں رحمت ہے, عذاب نہیں ہے. یا پہلے سے اطاعت گزار طبقہ ہے اس کے لیے تو یہ رفع درجات کا سبب ہے, لیکن سب سے خطرناک طبقہ وہ ہے جو اطاعت اور نیکیوں میں لگا ہوا ہو اور بیماریوں اور مصیبتوں کے بعد چھوڑ دے اطاعت کو, ہم ہی ملے تھے اس کے لیے, یا ان کی پہلے سے ہی وہ گناہوں میں مبتلا ہوں اور مصیبتوں کے بعد آزمائشوں کے بعد ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے, ان کی بغاوتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے, بس یہ وہ طبقہ ہے جو بڑے نقصان میں, اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس طبقے کے ساتھ اللہ تعالی نے غضب کا ارادہ کیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتیں بیماریاں آزمائشیں ابتلاءات یہ تجارت ہیں, تجارت اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے تجارت میں ایک ہاتھ سے لیا جاتا ہے مال دیا جاتا ہے, دوسرے ہاتھ سے پیسے لیے جاتے ہیں, لین دین ہوتا ہے, بالکل یہ لین دین اسی طرح ہے. بیماری آئی صبر کرو اللہ سے اجر لو, یہ تجارت ہے, فرمایا تجارت ہے, بہت بڑی تجارت ہے. اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں, ان حکمتوں کو کون جانے, بس ہمارا کام تو صبر کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا, یہ بھی کنز المال کی روایت ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو صب علیہ البلاء صبا کا مطلب یہ صبا یا صبو کے معنی انڈیلنا, انڈیلنا. اب انڈیلنے میں کیا ہوتا ہے, ایک برتن سے دوسرے برتن میں آپ کوئی چیز انڈیلیں تو وہ تیزی سے وہ چیز اندر جاتی ہے, نیچے آتی ہے. تو فرمایا جس بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں اس بندے کے اوپر بلاؤں کو انڈیل دیتے ہیں. اور ایک روایت میں عجیب الفاظ, دوسری روایت میں فرمایا ثم صبره على ذلك, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس پر مصیبتوں کو انڈیل دیا جاتا ہے, دوسرا کام اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں اس پر. بس یہ علامت ہے کہ اس کے رفع درجات کا سبب ہے یا اس تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے, یا بڑے عذاب سے بچا کر چھوٹے عذاب میں مبتلا, چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, یہ اس کی خیر خواہی ہے, اللہ کی حکمتیں ہیں. اسی لیے حکیم الامت کے مواعظ میں ہے, یہ تو یاد نہیں کون سے بات میں لیکن ہے بہرحال اسی میں, کہ انہوں نے ہی روایت نقل کی ہے کہ وہ ایک شہر میں ایک یہودی اور مسلمان دونوں کا انتقال, اور بستر مرگ پر تھے دونوں. یہودی کو خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی کھاؤں, مسلمان کو خواہش یہ پیدا ہوئی کہ روغن زیتون تھوڑا سا پی لوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا, ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس کے گھر میں تالاب, اس تالاب میں مچھلی ڈال دو تاکہ یہ کھا لے اور اپنی خواہش پوری کر لے, اور دوسرے مسلمان کے بارے میں فرمایا اس کے گھر میں جو بوتل موجود ہے جو روغن زیتون اس کو توڑ دیا جائے, جس کو تاکوں گا نشے من کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. یہ مصیبتیں آتی ہیں, اوجا صاحب فرماتے ہیں جس کو تاکوں گا نشے من کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. تو دونوں کی ملاقات ہوئی, دونوں چلے اپنے کام پر, ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے غرض بیان کی تو بڑے حیران ہوئے. بہرحال اللہ کا حکم تھا, اس کو پورا کیا اور پھر اللہ کے ہاں پہنچے اور عرض کی کہ اللہ یہ اس کی وجہ کیا ہے, آپ کے حکم کو تو ہم نے پورا کر دیا لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو یہودی مر رہا تھا اس نے جو کچھ نیک کام کیے تھے دنیا میں کچھ نیکیاں کر لی, خیر کے کام کر لیے, ہم نے چاہا کہ اس کا بدلہ یہیں دے دیا جائے, لہذا وہ اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو مچھلی کھانی تھی, ہم نے اس کو مچھلی کا انتظام کر دیا اس کے لیے تاکہ اب یہ آئے اس کی نیکیوں کا بدلہ سب دنیا ہی میں ہو گیا, اب یہ آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس سے اپنا بدلہ لیں گے, عذاب دیں گے. اور مسلمان یہ اس کا جو درجہ ہم نے مقرر کیا تھا یہ اپنی نیکیوں سے اعمال سے اس درجے پہ نہیں پہنچ سکا تھا, لہذا ہم نے چاہا کہ اس کو مرتے مرتے ایک تھوڑی سی مصیبت اور دے دی جائے تاکہ اس کو یہ برداشت کر لے اور جس کو آخرت میں جو اس کو ہم درجہ دینا چاہتے ہیں وہ اس پر پہنچ جائے. یہ حکمت ہے. اور ایک روایت میں آتا بھی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے آخری وقت میں فرمایا خدیجہ اب تم بچ نہیں سکتی, بس اب تم یہ تمہارا آخری وقت ہے, تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی, اب بچ نہیں سکتی. اس پر حضرت خدیجہ کو تھوڑی دیر بعد ان کی روح نکل گئی. پوچھا گیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ تو مریضوں کی آپ تو مریضوں کے تسلی کے الفاظ آپ ادا فرماتے ہیں, یہ آج آپ نے جو عمل کیا اور جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے خدیجہ اب تم بچ نہیں سکتی, تو یہ کیا تھا؟ فرمایا اسی لیے اچھا ہوا کسی نے پوچھ لیا, ہمارے لیے نہیں ہے یہ حکم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ مقام دکھایا گیا جو حضرت خدیجہ کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا تھا, یہ اپنے اعمال سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکی تھی, بس ایک تھوڑی سی کسی مصیبت کی ضرورت تھی کہ اس کو برداشت کر لیں, اس کو سہ لیں تو یہ مقام ان کو حاصل ہو جائے گا, لہذا مجھ سے یہ کلمات کہلوائے گئے. میں نے یوں کہہ دیا خدیجہ اب تم بچ نہیں سکتی, اس سے تھوڑا سا دھچکا سا لگا, روح نکل گئی, بس اس مقام پر پہنچ گئی جو اللہ نے مقرر کیا. یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, یہاں اللہ مصیبتیں بھیجتے ہیں اور یہ دنیا کا عالم ہے, اس میں تو مصیبتیں بھی ہوں گی رنج بھی ہوں گی, اور یہ مصیبتیں اور رنج زیادہ ہوں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اس آیت میں شر کو مقدم کیا, خیر کو مؤخر کیا, یعنی شر کی چیزیں ناموافق چیزیں زیادہ پیش آئیں گی, خیر کی چیزیں کم پیش آئیں گی, موافق چیزیں کم پیش آئیں گی, آزمائش والی چیزیں زیادہ پیش آئیں گی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور وہ ایک عالم جہنم کا ہے جہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, اور ایک عالم جنت کا ہے جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں, اور دنیا ان دونوں عالموں سے مرکب ہے, یہاں تکلیفیں بھی ہیں راحتیں بھی ہیں, البتہ تکلیفیں زیادہ ہوں راحتیں کم ہیں. اللہ ان کو جو برداشت کر لے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.